نعت شریف کے اشعار ہیں میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کی، یہ صبح مدینہ یا شام مدینہ، یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ، یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ، یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ، تو مبارک تجھے یہ قیام مدینہ، بلا جانے کیا جام و مینائے عالم، بلا جانے کیا جام و مینائے عالم، تیرا کیف اے خوش خرام مدینہ، تیرا کیف اے خوش خرام مدینہ، یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ، مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر، مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر، مد نظر احترام مدینہ، مد نظر احترام مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ، نگاہوں میں سلطانیت ہیج ہوگی، نگاہوں میں سلطانیت ہیج ہوگی، جو پائے گا دل میں قیام مدینہ، جو پائے گا دل میں قیام مدینہ، نگاہوں میں سلطانیت ہیج ہوگی، جو پائے گا دل میں قیام مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں ہے نظام مدینہ، سکون جہاں ہے نظام مدینہ، سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں ہے نظام مدینہ یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ مبارک تجھے، یہ قیام مدینہ. آخری شعر ہے، او آزاد اختر غم دو جہاں سے، او آزاد اختر غم دو جہاں سے، او آزاد اختر غم دو جہاں سے، جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ، جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ، او آزاد اختر غم دو جہاں سے، جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ، جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے شنام مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ، یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ، یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ. الحمدللہ ہمارا سفر عمرے کا ہوا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. عمرے کے ساتھ ساتھ ایک بڑی نعمت شیخ کی زیارت کی ملی. شیخ کی زیارت بڑی نعمت ہے، شیخ کی صحبت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا پیارا کامل محقق محدث مفسر بہت بڑے عالم شیخ الحدیث اور عاشق الہی اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا ہے. اس نعمت کا کتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. اس کی حقیقت تو قیامت کے دن کھلے گی کہ شیخ کی صحبت کیا نعمت ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، اس کے کیا ثمرات ہیں. کیونکہ ہم لوگ ناقدرے ہیں، دنیا میں قدر نہیں کرتے. حضرت مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ نے سنایا کہ ان کی حیات میں، حالانکہ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مفتی اور ایسے صحبت یافتہ بزرگوں کے، آج دارالعلوم انہیں کی محنتوں کا صدقہ ہے، اتنا بڑا دارالعلوم ہے اور الحمدللہ ان کی اولاد سب نیک کام میں لگی ہوئی ہے. مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کتنے بڑے عالم، مفتی تقی عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالی کتنے بڑے عالم، دین کی کتنی خدمت کی ان حضرات نے کہ سارے عالم میں دارالعلوم فرنگی کے شاگرد پھیلے ہوئے ہیں اور اللہ تعالی ان سے کام لے رہے ہیں. یہ سب حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی کی صدقہ ہے. وہ ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ان کی حیات میں مشکل سے 30-35 لوگ ان کی مجلس میں ہوا کرتے تھے. جب انتقال ہوا تو 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع تھا. کسی دل جلے نے کہا کہ کاش ان کی یہ قدر زندگی میں کر لی جاتی، زندگی میں ان سے فائدہ اٹھا لیا جاتا. اب مرنے کے بعد تو مرنے والے کا تو دنیا سے رخصتی ہو گئی، جنازے میں لوگ اس قدر اہتمام سے شریک ہوتے ہیں لیکن زندگی کی قدر نہیں کرتے. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور ہم سب کو اللہ والوں کی قدر نصیب فرمائے. میرے دوستو، میں نے گزشتہ روز بھی مجلس میں یہی بیان کیا مختصر سا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کیے بغیر، اشد محبت حاصل کیے بغیر جو شخص دنیا سے جائے گا وہ بہت افسوس کرے گا، خون کے آنسو روئے گا، لیکن اس وقت خون کے آنسو رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے، وہاں صرف بدلہ ہے، وہاں کوئی عمل نہیں ہوگا. اور دنیا کے اندر بعض اوقات اللہ تعالیٰ دین پر چلنے پر بعض انعامات دے دیتے ہیں، لیکن اصلی دار الجزا بدلے کی جگہ آخرت ہے. تو میرے دوستو، پوری کوشش کرنی چاہیے، اپنی جان لڑا دینی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت سیکھیں اور اپنے قلب کی ہم کامل اصلاح کسی اللہ والے سے کرا لیں تاکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت خوب بھر جائے اور ہمارے ذکر و اذکار اور تلاوت کا نور اس میں قائم رہے. تو قبر میں جاتے ہی یہ نور کی شمع روشن ہو جائے گی. قبر ایک اندھیرا گھڑا ہے، وہاں اللہ کی محبت کی شمع روشن ہو جائے گی. اور اسی طرح محشر میں، پل صراط میں، ہر جگہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی شمع جلتی رہے گی، کام آئے گی. اور اس کا فائدہ یہ ہے، دنیاوی فائدہ بھی ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جس دل میں جاگزی ہو جاتی ہے اس کی دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مجھے آواز دے کے فرمایا کہ میاں اختر، یوں تو اللہ کا راستہ بہت مشکل ہے، لیکن اگر کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں آ جائے تو اللہ کا راستہ نہ صرف آسان بلکہ مزیدار ہو جاتا ہے. مزیدار بھی ہو جاتا ہے، اتنا مزیدار ہو جاتا ہے کہ اللہ کے راستے کی تکلیف بھی مزیدار لگنے لگتی ہے. تکلیف اٹھانے میں مزہ آتا ہے، ایک نشہ ہوتا ہے اور ایک مزہ ہوتا ہے، ایک لطف ہوتا ہے. اللہ کے راستے کا کانٹا، میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے میں ایک کانٹا بھی اگر چبھ جائے تو سارے عالم کے پھول اگر اس کو سلامی پیش کریں، گارڈ آف آنر پیش کریں، تو اللہ کے راستے کے کانٹے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اللہ کے راستے کا کانٹا یعنی اللہ کے راستے میں تکلیف اٹھانا، مجاہدہ کرنا، مشقت اٹھانا، اس کی قیمت انتہائی اعلیٰ ہے. تو میرے شیخ رحمہ اللہ کا ایک ملفوظ اور یاد آیا، فرماتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں جب ان کو بند کر دیا گیا، قید کر دیا گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ اللہ مجھے آپ کے راستے کا قید خانہ محبوب ہی نہیں، احب ہے، اس گناہ کے بدلے جس گناہ کے لیے یہ مجھے ترغیب دے رہی ہیں، بلا رہی ہیں عورتیں یہ گناہ کرنے کے لیے، اس گناہ کرنے سے زیادہ مجھے آپ کے راستے کا قید خانہ محبوب. تو میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جس اللہ کے لیے قید خانہ احب ہو، اس جس اللہ کے راستے کا قید خانہ احب ہے، تو اس کے گلستاں کیسے ہوں گے، اس کے گلستاں کیسے ہوں گے. جس اللہ کے راستے کا قید خانہ احب ہے، ان کی حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے اور ان کو انہوں نے یہ بات فرمائی کہ اللہ مجھے آپ کے راستے میں، آپ کا یہ قید خانے میں رہنا مجھے زیادہ احب ہے اس بات سے کہ میں آپ کی نافرمانی کروں، گناہ کے راستے پر جاؤں. تو میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جن کے راستے کا قید خانہ احب ہو، ان کے راستے کے گلستاں کیسے ہوں گے. یعنی جب انسان کامل اللہ کی فرما برداری پر آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے قلب و جان میں پیوست ہو جاتی ہے، جانگزی ہو جاتی ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے قرب پہ گلستان خاص عطا فرماتے ہیں. تو جبکہ ہم تکلیف اٹھاتے ہیں، ہمیں مشکل ہوتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنا بنا لیتے ہیں تو میرے دوستو پھر وہ تکلیف تکلیف نہیں رہتی، بلکہ وہ تکلیف راحت بن جاتی ہے، وہ لذیذ ہو جاتی ہے. ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اشد محبت کو حاصل کریں. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مال کی محبت شدید بھی جائز ہے, شدید کتنی محبت ہے مال کی, لیکن اشد محبت اللہ کی ہونی چاہیے, یعنی ہر محبت پر اللہ کی محبت غالب ہو جائے بس یہ کام بن جائے گا ہمارا. تو ہمیں اتنی محنت کرنی ہے اللہ کے راستے کی, گناہوں کو چھوڑنے کی اور صحبت اہل اللہ کو اختیار کرنے کی اتنی محنت کرنی چاہیے کہ جس سے ہمارے دل میں اللہ کی اشد محبت حاصل ہو جائے, تمام محبتوں پر اللہ کی محبت غالب ہو جائے. کہ گناہ کرنے سے جس کو کہتے ہیں نا نانی یاد آ جائے, گناہ کرنے کے خیال سے بھی ہمیں نانی یاد آ جائے, گناہ کے تصور سے بھی ہم لرز جائیں اور موت کو ہم ترجیح دینے لگیں. اب اس کے لیے دو کام تو ضروری, ایک تو یہ ہے کہ علم ہونا چاہیے کہ ہمارے کس عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں, کس عمل سے ناراض ہوتے ہیں. اس کے لیے بھی صحبت اہل اللہ ضروری ہے, کیونکہ کتابوں سے یہ علم حاصل تو ہو جاتا ہے لیکن عمل کی توفیق نہیں ہو سکتی. دو ذریعے ہیں علم کے, ایک تو کتاب ہے اور دوسرا صحبت اہل اللہ ہے. تو اگر کتاب سے علم حاصل ہو بھی گیا تو میرے دوستوں عمل کی توفیق نصیب نہیں ہوگی. عمل کی توفیق تبھی نصیب ہوگی جب صحبت اہل اللہ اختیار کی جائے. جتنی زیادہ صحبت میں رہے گا اسی قدر اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا بنے گا, اسی قدر زیادہ علم ہوگا کہ بھائی یہ کام ہم نے کیا, ہم نے اس کو اچھا سمجھ کے کیا, لیکن شیخ بتاتا ہے کہ دیکھو یہ اچھا کام نہیں ہے, یہ گناہ ہے, یہ اللہ کی ناپسندیدگی کا کام ہے. مثلا کوئی آدمی نے نیکی کی لیکن اس کے دل کے اندر بڑائی آ گئی کہ بھائی ہم نے یہ نیکی کی, تو شیخ اس کو ٹوک دیتا ہے, کبھی ڈانٹ دیتا ہے, کبھی محبت سے سمجھا دیتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ تمہارے اندر یہ جو تم نے یہ حرکت کی ہے یا تمہاری یہ بات جو ہے یہ تکبر, اس میں تکبر چھپا ہوا ہے, تو شیخ بتا دیتا ہے. اس طرح سے قدم بہ قدم مرید کی اصلاح ہوتی رہتی ہے, صحبت میں رہنے والے کی اصلاح ہوتی رہتی ہے اور اس کو روک ٹوک ہوتی ہے. کتاب تو روک ٹوک نہیں کر سکتی, لہذا صحبت اہل اللہ بہترین ذریعہ ہے اللہ والا بننے کا, کہ وہاں پر علم بھی مل جاتا ہے کہ ہمارا مالک کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے, اور عمل کی توفیق بھی نصیب ہو جاتی ہے. عمل والوں کے ساتھ رہنے سے عمل کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے. ہم بار بار اپنے شیخ کے ملفوظ یہاں سنا چکے ہیں. حضرت والا رحمہ اللہ فرماتے تھے, مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی آم ملتا ہے آم والے سے, امرود ملتا ہے امرود والے سے, اور کپڑا ملتا ہے کپڑے والے سے, تو اللہ ملے گا اللہ والوں سے. اور نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے, نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. تو میرے دوست صحبت اہل اللہ کو اختیار کرنے کی کوشش کریں, یہاں پر دونوں فائدے ہیں, علم بھی ملتا ہے اور عمل کی توفیق بھی نصیب ہوتی ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ سے حضرت مولانا قطب عالم مولانا رشید احمد گنگوئی جو بہت بڑے فقیہ تھے, اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ اجتہاد کا دعویٰ کرتے تو بالکل حق پر ہوتے. ان کا ایسا گہرا علم تھا, علم کے سمندر تھے, فکر کے سمندر تھے, لیکن باوجود اپنے اس علم کے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ کو اپنا پیر بنایا, اور جب ان کو اپنا پیر بنایا تب معلوم ہوا کہ علم کی کیا, محض علم کی کیا حقیقت ہوتی ہے. جب تک کہ کسی اللہ والے سے تعلق نہ ہو, فرماتے تھے کہ ہمارے علم کی یہ حقیقت ہے کہ بھائی ہم نے فہرست میں مٹھائیاں لکھی ہوئی تھیں, دین کی مٹھائیاں, گویا ہم نے فہرست تو پڑھ رکھی تھی لیکن یہ مٹھائیاں کھانے کو ہمیں حضرت حاجی صاحب کے پاس تھی. بھائی مٹھائی کا نام معلوم ہونا یہ کیا بات ہے, اور مٹھائی خود حاصل ہو جائے منہ میں رکھ دے تو کیا بات ہے, کتنا فرق ہے اس میں. اسی طرح بڑے بڑے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جن کا لقب حجت الاسلام, اتنا بڑا علم تھا ان کا کہ علماء بھی ان کی تقریر کو سمجھنے کے قابل نہیں تھے, اس وقت کے علماء, اتنا گہرا علم تھا ان کا اور ایسے مٹے رہتے تھے. اصل چیز تو یہی ہے کہ شیخ کی صحبت میں رہ کر خود کو مٹانا, اپنی خودی کو مٹانا. اگر خودی نہ مٹی, تکبر رہا, تو میرے دوستو ہم کبھی بھی اللہ کی محبت کو نہیں پا سکتے, کبھی بھی اللہ تعالیٰ تک ہم نہیں پہنچ سکتے, کبھی اللہ کا سودا, اللہ کے درباری, اللہ کے مقرب ہم نہیں بن سکتے. اس لیے کہ تکبر تو سبب بعد ہے, شیطان نے تکبر کیا, خدا تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا, اپنے دربار سے نکال دیا. تو تکبر تو خدا تعالیٰ سے دوری کا سبب ہے, اصل چیز خود کو مٹانا ہے. تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایسے مٹے ہوئے رہتے تھے, بالکل سادہ لنگی سادہ کرتا, اور اتنے متواضع تھے کہ ایک مرتبہ بیان کر کے تشریف لا رہے تھے, ایک صاحب ملے کہا کہ بھائی مولانا کا بیان ہو رہا ہے یا ختم ہو گیا؟ انہوں نے کہا بیان تو ختم ہو گیا. تو انہوں نے افسوس کیا کہ آئے ہائے مجھے دیر ہو گئی, کاش میں بیان میں پہنچ پاتا. تو مولانا قاسم نانوتوی نے ان کو اپنے ساتھ بٹھایا, پورے کا پورا بیان ان کے سامنے کر دیا. ایک آدمی ایسے متواضع تھے, اور لباس سے ظاہر سے بھی کوئی ان کو بڑا عالم نہیں سمجھ سکتا تھا, بلکہ انتہائی عام آدمی سے بھی گرے ہوئے آدمی سمجھتے تھے, اتنے مٹے ہوئے رہتے تھے. یہ سب ان کو کہاں سے نصیب ہوا؟ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کی صحبت میں رہ کر. حاجی صاحب نے ان حضرات کو مٹایا, اور ان کے مٹنے کا انعام ان کا چمکنا بن گیا, چمک گئے. سارے عالم میں آج ان کا نام لیا جاتا ہے, ان کے ملفوظات بیان کیے جاتے ہیں. یہ سب حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ سے بیعت ہونے کے صدقے میں ان کو حاصل ہوا, خود کو مٹانے سے حاصل ہوا. یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک جلاہا جا رہا تھا, اس نے مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کو دیکھا, ویسی سادی لنگی اور میلا کچیلا سا کرتا پہنے ہوئے تھے. اس نے پوچھا آج سوت کا کیا بھاؤ ہے؟ سوت کا. تو مولانا نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے کیوں سوال کرتے ہو, میں تو بڑا عالم ہوں. مولانا نے کہا کہ آج میرا بازار جانا نہیں ہوا, تاکہ اس کو دکھ نہ ہو, اپنے علم کی پڑھائی نہ آ جائے. انہوں نے فرمایا بھائی آج میرا بازار جانا نہیں ہوا. جولائے نے سمجھا یہ بھی کوئی جولاہا ہے, آدھے کو اتنے بڑے آنے. یہ خود کو مٹانا ہے, توازوں کی حقیقت حاصل ہو جائے, یہی ہمارا انعام ہے. کہ کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے, یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, دل کی ہے یہ آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. اپنے آپ کو مٹانا, اپنے کو کچھ نہ سمجھنا, اور سارے عالم کے لوگوں کو اپنے سے بہتر سمجھنا. حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر روز یہ کہہ لیا کرو کہ یا اللہ میں تمام مسلمانوں میں سب سے کمتر ہوں فی الحال, یعنی کہ ابھی جو کچھ اعمال کی مجھے توفیق ہو رہی ہے, جو کچھ نیکیوں کی توفیق ہو رہی ہے, مجھے نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے راضی ہے یا نہیں. کوئی رسید تو آتی نہیں ہے, یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ اللہ کس سے راضی ہیں اور کس سے ناراض ہیں, خدا نہ کرے. تو فرماتے ہیں کہ یوں کہہ لیا کرو, کیونکہ ابھی اپنے اعمال کا کچھ پتہ نہیں کہ اللہ کو پسند بھی آئے یا نہیں پسند آئے. ایک حکایت اس سلسلے میں حکیم الامت نے لکھی ہے کہ ایک شخص اپنی پوٹلی میں یہ منیاری کا کام کرتا تھا, چوڑیاں شیشے کی چوڑیاں اس کی پوٹلی میں تھیں. ایک دیہاتی گنوار جاہل آیا, جاہلوں کے گنواروں کے پاس اکثر ایک لکڑی سی ہوتی ہے, کبھی اس سے مویشی ہکاتے ہیں, کبھی اور کچھ کام لے لیتے ہیں اس سے, کبھی زمین کو ریتتے ہیں. تو اس نے وہ لاٹھی مار کر, جیسے جاہلوں کا طریقہ ہے, ان کو تمیز تو کوئی ہوتی نہیں, لاٹھی ماری اس کی پوٹلی میں اور کہا کہ یہ کیا چیز ہے. اس نے کہا کہ ایک لاٹھی اور مار دے تو کچھ بھی نہیں ہے, جتنی چوڑیاں تھیں سب ٹوٹ جائیں گی. تو میرے دوستو, ہمارے اعمال کی یہی حقیقت ہے کہ ہمارا ابھی کچھ پتہ نہیں کہ ہمارے اعمال اللہ کو پسند بھی آئے یا نہیں پسند آئے, اللہ ہم سے راضی ہیں یا نہیں ہے. اور اگر ابھی ہم اعمال ٹھیک کر رہے ہیں, معلوم نہیں ہمارا خاتمہ کیسا ہوگا, کیونکہ خاتمے کا اعتبار ہوگا. اگر خاتمہ اچھا ہو گیا تو زندگی بھر کی نیکیاں کارآمد رہیں, اور خدا نہ خواستہ خاتمہ خراب ہو گیا تو ساری زندگی کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں, سب ہفت ہو جاتے ہیں. اس لیے حکیم الامت نے یہ مراقبہ سکھایا ہے کہ بھائی ہر آدمی جس کے اندر تکبر محسوس ہو, روزانہ یہ کہہ لیا کرے کہ یا اللہ میں تمام مسلمانوں میں سب سے کم تر ہوں فی الحال, اور تمام کافروں اور جانوروں میں سب سے کم تر ہوں فی المآل. مآل معنی انجام, یعنی مجھے پتہ نہیں میرا انجام کیا ہونے والا ہے. بعض لوگ دوسروں کے عیبوں کو پکڑتے ہیں. مجھ سے ایک خاتون نے شکایت کی کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ جو مضمون بیان ہوئے تمہارے لیے, تمہارا یہ حال معلوم ہو رہا ہے. میں نے ان کو لکھ دیا کہ بتا دو ایسی ناسمجھ عورتوں سے دور رہو, ایسی جاہل عورتوں سے دور رہو, یہ بیان جو ہوتا ہے یہ میرے لیے بھی ہے, ہر مضمون میرے لیے بھی ہے, اور ہر مضمون ہر سننے والے کے لیے ہے. ہر شخص کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو عیوب کا بیان ہو رہا ہے, اصلاحی بیان ہو رہا ہے, یہ میرے لیے ہو رہا ہے. جو عیب بیان ہو رہا ہے میرے اندر وہ عیب ہو, میرے اندر وہ عیب ہے اس کی اصلاح کے لیے بیان ہو رہا ہے. دوسرے یہ کہ دوسرے پر اس کا گمان کرنا کہ یہ فلاں کے لیے ہوگا, ارے یہ فلاں کے لیے ہوگا. دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں, کتنے لوگ عیبوں میں مبتلا ہیں, ضروری ہے کہ جس کو ہم سمجھ رہے ہیں اس کے لیے بیان ہو رہا ہے؟ تو یہ بدگمانی ہے اور یہ بدگمانی حرام ہے. یہ بدگمانی کرنے والا یہ حرام کام کر رہا ہے, اس کو اپنے عیبوں کی خبر نہیں ہے. اس سے کہہ دو کہ اپنے عیوب کو دیکھو, دوسروں کو مت دیکھو. یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اتنا عرصہ یہاں آتے ہو گیا, لیکن اب افسوس ہے کہ لوگوں کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ جو بیان ہو رہا ہے, جو مضمون بیان ہو رہا ہے, ہر شخص اس کو اپنے لیے سمجھے کہ یہ میرے لیے بیان ہو رہا ہے, میری اصلاح کے لیے بیان ہو رہا ہے. لیکن کہاں دوسروں کے اوپر تہمتیں لگا رہے ہیں, انگلی اٹھا رہے ہیں کہ یہ ضرور یہ تمہارے لیے بیان ہوا ہوگا. یہ بہت ہی جہالت کی بات ہے اور بڑے گناہ کی بات ہے. اسی لیے ہم کو ذکر اللہ میں مزہ نہیں آتا, اسی لیے زندگی کا مزہ لطف ہمارے اندر نہیں ہے, سکون اور چین نہیں ہے کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں, اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں, لیکن ان گناہوں کو ہم چھوڑتے نہیں, غیبت کو ہم چھوڑتے نہیں, بدگمانی کو ہم چھوڑتے نہیں, اور تانا زنی کو ہم چھوڑتے نہیں, اور جھوٹ کو ہم چھوڑتے نہیں, اور تکبر اور عجب کے اندر ہم مبتلا ہیں. اسی لیے اور جو حالات ہیں, میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ بہت سے لوگ ان سب گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش بھی کرتے ہیں اور توبہ اور استغفار بھی کرتے رہتے ہیں. ضرور استغفار کرنے والا جو ہے, اللہ تعالیٰ سچے دل سے استغفار کرنے والے کو, توبہ کرنے والے کو ضرور معاف فرما دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ بہت کریم اور رحیم ہے. لیکن ایک گناہ ہم پھر بھی کرتے رہتے ہیں جس کا ہم کو اکثر استحضار نہیں ہوتا, اور وہ یہ ہے کہ ہم حالات کی شکایت کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا, ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, اور ہم اپنی تجویز لڑاتے ہیں کہ ہمیں ایسا ہونا چاہیے, ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہونا چاہیے. تو یہ اس کو کہتے ہیں تجویز لگانا, اور تجویز میں سراسر پریشانی پریشانی ہے. حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ تفویض اختیار کو, تفویض, تفویض مانے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا, کہ جو بھی حالات ہیں ہم جانتے ہیں کہ سب حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں. حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں, تو مالک ہے جو چاہے کرے تصرف, تو مالک ہے جو چاہے کرے تصرف, کیا وجہ کسی بھی فکر کی ہے؟ جو حالات ہم پر آج آ رہے ہیں, جتنی روزی ہم کو میسر ہے, کوئی تکلیف بیماری آ رہی ہے, سب کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے ہر چیز. اور جو گناہ کی وجہ سے آتی ہے, ہمارے گناہوں کی وجہ سے مشکلات پریشانی آتی ہے, تو اسے استغفار کرنا چاہیے. لیکن حالات کو بدلنے کی قدرت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اس لیے جس حال میں اللہ تعالیٰ رکھے ہمیں, اس میں خوش رہنا چاہیے. اس کو بیان کیا ہے کہ جو تو مالک ہے جو چاہے کرے تصرف, کیا وجہ کسی بھی فکر کی ہے؟ بیٹھا ہوں میں مطمئن یا رب کہ حاکم بھی ہے تو, حکیم بھی ہے تو. حاکم تو ہے لیکن ساتھ میں حکیم بھی ہے, حکمت والا ہے, تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. آج اگر دکھ بیماری آئی ہے, اس میں بھی میرا ضرور کوئی فائدہ ہے. آج کوئی تکلیف پہنچ دی, اس میں بھی میرا کوئی فائدہ ہے. کسی نے نقصان کر دیا میرے مال کا, اس میں بھی میرا ہی کوئی فائدہ ہے. کوئی پریشانی آ گئی, اس میں بھی میرا کوئی فائدہ ہے. اور نعمت ملی تو سبحان اللہ, اس میں بھی میرا کوئی فائدہ ہے, اس میں بھی میرا کوئی فائدہ ہے. تو اس کو کہتے ہیں تسلیم و رضا, تسلیم و رضا, اللہ تعالیٰ کی مرضی پر راضی رہنا اور سر تسلیم خم کیے رہنا, ہے نا. ہاں, سدنا و غم میں بھی اکثر روح رنجیدہ نہیں, کیف تسلیم و رضا سے ہے بہار بے خزا. یہ بہت بڑی چیز ہے, یہ یوں ہی حاصل نہیں ہوتی میرے دوست. اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے, ان اخلاق کو حاصل کرنے کے لیے صحبت اشد ضروری ہے. صحبت اللہ میں نہ رہیں گے تو یہ کتابوں سے یا اپنے اکیلے عمل کرنے سے یہ چیز نصیب نہیں ہوتی. تنہا نہ رہ سکیں گے محبت, تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں, میں چل رہا ہوں, آپ میرے ساتھ آئیے. یہ کیا وجہ ہے کہ بعض لوگ اونگ رہے ہیں, سو رہے ہیں؟ میں سونے والوں سے خطاب کر رہا ہوں کیا؟ دیکھو, سو رہے ہوں گے تو میں کیسے بات کروں گا بھائی. چلو بوڑھے لوگ ہیں, سونے دو بھائی, میں بھی بوڑھا ہوں ایسے تو, میں کون سا جوان ہوں. تو تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں, میں چل رہا ہوں, آپ میرے ساتھ آئیے. کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں لے کر چلنا میرے دوستوں, تو منزل پر پہنچ جائیں گے. اور اگر اللہ والے کا ساتھ نہ ہوگا تو کبھی کہیں بھی بھٹک جائیں گے, کچھ پتہ نہیں. سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم ٹھیک چل رہے ہیں, لیکن ٹھیک نہیں چل رہے ہوں گے. اور جب انجام ہو جائے گا, اس پر افسوس کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو یہ تسلیم و رضا بہت اونچا مقام ہے دل سے اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام ہمارے فائدے کے لیے ہے, یہ عقیدہ رکھنا کہ جس جو حالت میں ہم ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے. کوئی مصیبت آ گئی, کوئی بلا آ گئی, اس کو کوسنا نہیں چاہیے کہ یہ کیوں آ گئی, ہم ہی رہ گئے اس مصیبت کے لیے. بعض لوگوں سے سنا گیا کسی جوان کا انتقال ہو گیا, کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کی ابھی عمر ہی کیا تھی, یہ عمر ہی کیا تھی. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کہ موت روح تو قبض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے, تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے غلط موت دے دی, نعوذ باللہ تعالیٰ من ذالک. ایسے الفاظ سے, ایسے کلمات سے ہمارے حضرت نے یہاں تک سکھایا کہ بھئی اگر گرمی خوب ہو تو اس کو یہ نہ کہو کہ بہت دھوپ, بہت تیز دھوپ ہے, بہت تیز گرمی ہے. اس میں بھی اعتراض چھپا ہوا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ ظلم کر دیا, نعوذ باللہ, کچھ زیادہ ہی تیز گرمی ہو گئی, کچھ زیادہ دھوپ ہو گئی. بلکہ یوں کہو کہ بھئی آج خوب گرمی ہے, خوبی کا لفظ استعمال کرو. اللہ تعالیٰ کے سارے کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ اس وقت کہاں کس جگہ کتنی گرمی, کتنے ڈگری آشاریہ کتنے ڈگری گرمی ہونا صحیح. اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کس جگہ کتنی بارش برسانا, ایک ایک قطرہ اللہ کے علم میں ہے کہ کتنا بارش برسانا ہے. ایک قطرہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر ایکسٹرا نہیں برس سکتا. تو یہ یقین رکھنا کہ جو کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہے ہیں, ہمارا جو حال ہو رہا ہے, سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہے اور ہمارے فائدے کے لیے ہے. دیکھو بچے کو, بچہ بیمار ہوتا ہے, اس کو کڑوی دوا پلاتے وہ روتا ہے, لیکن باپ جانتا ہے یا ماں جانتی ہے کہ یہ اس کے فائدے کے لیے. اس لیے کوئی مشکل پیش آ جائے سمجھ لو کہ ہمارے لیے یہ مشکلی اس ان حالات میں یہ مشکلی مفید ہے. ہمارے اللہ کو اسی طرح رہنا پسند ہے, سمجھ گئے نا. بیماری ہو یا کوئی تکلیف ہو, کوئی پریشانی آ جائے, اس میں صبر کرنا چاہیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, یہ مومن کی شان عجیب ہے کہ جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے شکر کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے, اور اگر کوئی پریشانی تکلیف اور بلا آتی ہے صبر کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا, کبھی دل سے صبر کرنا, کبھی دل سے شکر کرنا. صبر اور شکر دو بازو ہیں مومن کے, جس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اڑتا ہے, ایک بازو سے اللہ کی طرف نہیں ہو سکتا. اور یاد رکھو کہ صبر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر اول وہلے کا صبر ہوتا ہے. اول ایک عورت بیان کر رہی تھی اپنے کسی عزیز کے انتقال پر, رو رہی تھی, واویلا کر رہی تھی, شکایت کر رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صبر کی تلقین فرمائی. تھوڑی دیر کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اب صبر کرتی ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ صبر اول وہلے کا ہوتا ہے, پہلے شکایت کر کے دل خالی کر لیا, اب صبر کر رہے ہیں. دل اصل پہلے وقت کا صبر ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی تکلیف پہنچے یا کوئی پریشانی کی بات آ جائے یا کوئی تشویش کی بات ہو, اسی وقت ہم صبر کا دامن تھامیں کہ جو کچھ بھی ہے بھائی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. کیا ہے تکلیف پہنچنے کی سنت؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کہ جب بھی کوئی تکلیف پہنچے, چھوٹی سے چھوٹی ہو, چاہے کانٹا چوب جائے, مچھر کاٹ لے, یا یہ لائٹ چلی جائے, اس زمانے میں لائٹ چلی جاتی ہے, پہلے زمانے میں چراغ بجھ جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے تھے ایسے موقع پر. تو یاد رکھو کہ صبر جو ہے وہ بڑی چیز ہے, بڑے درجے کی چیز ہے, اور یہ بڑے لوگوں کو عطا ہوتی ہے. قرآن پاک میں اس مضمون ہے کہ صبر اور حلم جو ہے یہ ایسی صفات ہیں کہ بڑے بڑے درجے کے لوگوں کو یہ چیز نصیب ہوتی ہے, ہر ایک کے بس کا نہیں ہے صبر کرنا. صبر ہے اول وہلے کے اندر صبر کرے, حلم اختیار کرے, برداشت کرے, یہ اول درجے کی چیز ہے. پہلے شکایت واویلا کرنے کے بعد صبر کا وہ درجہ نہیں رہتا جو پہلے تھا. بہرحال میرے دوستو, یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہم میں بہت بڑا ایک یہ نقص ہے کہ باقی سارے کام کر رہے ہیں, گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن حالات سے راضی نہیں رہتے, شکوے شکایت کرتے رہتے ہیں. ذرا روزی میں تنگی ہو گئی, واویلا کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں یہ کیوں ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور تجویز اختیار نہ کریں کہ ہمیں ایسے رہنا چاہیے, ہمیں اس طرح دنیا میں رہنا چاہیے جیسے کہ مردہ بدستے زندہ ہوتا ہے. جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, غسل دینے والا میت کو الٹ پلٹ کرتا ہے, میت کو یہ اعتراض کرتی ہے, ہاتھ اٹھاتی ہے کہ مجھے ایسے نہ کرو, ایسے نہ کرو, مجھے کروٹ نہ دو, بالکل پڑا رہتا ہے بے جان. تو ہمیں دنیا کے اندر اس طرح زندہ رہنا چاہیے کہ مالک کی جو رضا ہو ہم اس میں راضی ہیں, ہم اس میں خوش ہیں. وہ جس طرح پالے ہمیں ہم اس میں خوش رہیں. بس اللہ تعالی ہم سب کو شکر کی توفیق نصیب فرمائے اور صبر کی بھی توفیق نصیب فرمائے, اور گناہوں سے بچنے کی میرے دوستوں خوب محنت کریں اور اس کے لیے اپنے مرشد سے تعلق مضبوط رکھیں. گھبرائیں نہیں, جس قدر بھی کسی کی حالت غیر ہو جائے, گناہوں کے اندر پڑ جائے, گناہوں میں کتنا بھی وہ آگے لت پت کیوں نہ ہو جائے, لیکن اپنے مرشد سے تعلق نہ چھوڑے, مایوس نہ ہو. مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے, تقدیر بدل جاتی ہے مضطر کی دعا سے. خوب دعا کریں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور مرشد کا دامن ہرگز ساتھ نہ چھوڑے. مایوس نہ ہو, تعلق رکھیں, تعلق نہ توڑیں. میرے شیخ رحمہ اللہ میرے شیخ دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ تعلق یہ ہے کہ بے تعلقی نہ ہو. تعلق کسے کہتے ہیں؟ بے تعلقی نہ ہو, سلام دعا رہے, حال احوال جاری رہیں, اطلاع ہوتی رہے کہ میرا اب یہ حال ہے, ذکر کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں, پابندی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. شرمائے نہیں, جھجکے نہیں. شیطان کان میں آ کے کہے گا کہ بھائی تم کہو گے کہ میں ذکر نہیں کرتا, شاید تمہیں حقیر سمجھے گا. ایسی بات نہیں ہے, بلکہ تمہیں کوئی تدبیر بتائے گا, تمہاری لیے دعا کرے گا اور اللہ سے تمہارے لیے روئے گا, تو اس سے انشاءاللہ حالت بدل جائے گی. اکثر لوگوں کو شیطان یہی بہکاتا ہے اور نیک اور پارسا اور متقی بنے رہتے ہیں. تو بھائی اگر آپ اتنے نیک متقی اور پارسا ہیں پھر تو آپ کو اللہ والوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں, پھر فائدہ کیا آنے کا. لیکن میرے دوستو اپنے عیوب کی اصلاح اگر کرنی ہے تو شرم اور جھجک کو ایک طرف کر دیں اور اصلاح کرواتے رہیں, مایوس نہ ہو. انشاءاللہ تعالی ایک دن خدا تعالی کو رحم آئے گا. خواجہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں, نچت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. اور میرے شیخ رحمہ اللہ فرما دیتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگر ہم کوشش اور محنت کرتے رہیں گے اور اپنی سعی کرتے رہیں گے اور خدا تعالی سے معافی مانگتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی آخر میں ہم ہی نفس کو دبائیں گے. مگر شرط یہی ہے کہ کسی اللہ والے سے تعلق مضبوط رکھا جائے, محبت کا تعلق رکھا جائے, محبت کے آداب کے ساتھ, عظمت کے ساتھ اپنے شیخ سے تعلق رکھے. اس کا فائدہ یہی, انعام یہی ہے کہ جو آدمی کسی اللہ والے سے باقاعدہ تعلق رکھتا ہے, تعلق کو توڑتا نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو مرنے سے پہلے پہلے اپنی محبت غالب کر کے دنیا سے اٹھائیں گے. اور یہی مضمون جو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اشد محبت ہم کو حاصل ہو جائے, تمام محبتوں میں ہماری محبت اللہ تعالیٰ کی محبت اشد ہو جائے, غالب ہو جائے اللہ کی, تو اس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا. اسی لیے فرمایا ہے کہ اللہ والوں سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں خدا تعالیٰ ان پر ایسا فضل اور کرم فرما دیتے ہیں کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.
پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں غسل کرنے کا مسنون طریقہ, غسل کرنے کا مسنون طریقہ, پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئیے. سب سے پہلا کام کیا ہے؟ اپنے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا. اور پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اگر کسی برتن میں سے پانی لینا ہے تو اس میں پہلے اپنے ہاتھوں کو دھونا, پاک کرنا ضروری ہے. تو برتن کو اٹھا لیں یا کوئی اور طریقہ ایسا اختیار کریں کہ پانی میں ہاتھ نہ ڈالیں, پہلے ہاتھ دھل جائیں اس کے بعد پانی میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں. پھر دونوں استنجے کی جگہ دھوئیں, چھوٹے استنجے کی جگہ بھی بڑے استنجے کی جگہ بھی, چاہے اس میں ناپاکی لگی ہو یا نہ لگی ہو, ہر حال میں دونوں کو پہلے دھونا چاہیے. پھر بدن پر کسی جگہ کوئی ناپاکی لگی ہو تو اس کو پاک کریں. اس کے بعد مسنون طریقے پر وضو کریں, پورا وضو کرنا ہے مسنون طریقے سے جو پہلے بیان ہو چکا ہے. اگر پانی قدموں میں جمع ہو رہا ہو تو پیروں کو نہ دھوئیے. بعض جگہ پانی کی نکاسی نہیں ہوتی, پانی پیروں میں جمع ہو رہا ہے, ایسے وقت میں پیروں کو نہ دھوئیں, پیروں کو سب سے آخر میں دھوئیں. اب وضو کے دوران پیروں کو جو دھونا ہے وہ ابھی نہ دھوئیں. وضو کے بعد تین مرتبہ سر پر پانی ڈالیں, اتنا پانی ڈالیں کہ سر سے پاؤں تک سارے بدن پر پانی بہ جائے, اور بدن کو ہاتھوں سے ملیے تاکہ بدن کا کوئی حصہ خشک نہ رہنے پائے. اگر بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو غسل نہ ہوگا. اسی لیے کان میں بھی پانی اچھی طرح ڈالے, منہ میں اچھی طرح کھلی کر کے غرارہ کرے اگر روزہ نہ ہو, اگر روزہ ہو تو غرارہ نہ کرے. اور ناک میں پانی ڈالنا, اس میں مبالغہ کرنا, اوپر تک پانی چڑھانا, یہ بھی سنت ہے, بشرطے کہ روزہ نہ ہو. تو ناک میں بھی اچھی طرح پانی ڈالے, کلی بھی اچھی طرح کرے. یہ ناف کا جو حصہ ہے اس میں بعض اوقات پانی اوپر سے بہ جاتا ہے, اس کو بھی اندر جو ہے اچھی طرح پانی پہنچانے کا اطمینان کر لینا چاہیے کہ وہاں بھی پانی پہنچ جائے. غرض سارے بدن پر پانی بہائیے, پھر وہاں سے ہٹ کر پاک جگہ پر آ کر پاؤں دھو لیجئے. لیکن اگر وضو کرتے وقت پیر دھو لیے ہوں اب دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں. فائدے میں لکھا ہے کہ غسل کے بعد بدن کو کپڑے سے پوچھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ پوچھنا بھی. لہذا دونوں صورت میں سے آپ جو بھی صورت اختیار کریں, یعنی بدن کو پوچھ لیں تو یہی نیت کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی ہے, تو وہ سنت کی نیت کریں. اور اگر نہیں پوچھیں, تولیہ نہیں استعمال کرنا چاہیں, تو یہ نیت کر لیں کہ آپ نے نہیں بھی پوچھا ہے, اس میں بھی سنت کی نیت کر لیں, سنت ہونے کی نیت کر لیا کریں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا أخشاك كأنها أراك أبدا حتى ألقاك, وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم عافنا في قدرتك وأدخلنا في رحمتك, واقض أجلنا في طاعتك, واختم لنا بخير أعمالنا واجعل ثوابه الجنة. إلهي العالمين ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, چھوٹے بڑے چھپ کے کیے, انجانے میں کیے, جان کے کیے, علانیہ کیے. اے کریم مالک, سب گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجئے. اے اللہ, ہم تو آپ کو خوش نہیں کر سکے, آپ ہمیں معاف کر کے خوش ہو جائیے, کیونکہ آپ کو معاف کرنا محبوب ہے, آپ معافی دینے سے خوش ہوتے ہیں. اے اللہ, ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ, ہمیں اپنے کرم سے معاف فرما دیجئے, اور اے اللہ, ہمیں گناہوں سے پاک والی زندگی عطا فرما دیجئے, پاکیزہ زندگی عطا فرمائیے. ہر قسم کے ظاہری گناہ سے, باطنی گناہ سے میری بھی سب دوستوں کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ, ہمارے گھر والوں کے گناہوں سے حفاظت فرما دیجئے, گناہوں کے ماحول سے حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ, نیک صحبت عطا فرما دیجئے, نیکوں میں رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, ہم سب کو نیک بنا دیجئے. اے اللہ, بدگمانی سے, تکبر سے, عجب سے, اور جھوٹ سے, اور غیبت سے, اور بدنگاہی سے, اے اللہ, تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے, تمام ظاہری اور باطنی گناہوں سے, اے اللہ, ہمارا تزکیہ فرما دیجئے. اے اللہ, ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اپنی وفاداری والی زندگی عطا فرما دیجئے. اے اللہ, پاکیزہ اور باوفا اور باحیا بنا دیجئے. اے اللہ, گناہوں کی زندگی سے چھٹکارا عطا فرما دیجئے. اللہ, ہماری, ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیے, برے ماحول سے, بری صحبت سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ, نیک صحبت عطا فرمائیے, نیک صحبت کی نعمت عطا فرمائیے. اللہ, اپنے مشائخ کی قدر نصیب فرما دیجئے, ان کی محبت عظمت کے ساتھ نصیب فرما دیجئے, اور اے اللہ, ان کی اتباع کامل کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ, ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو صحت کامل حاضرہ مستمر عطا فرما. میری صحت کے لیے بھی گزارش کرتا ہوں کہ میری صحت کے لیے بھی دعا کریں. عمرے پہ جانے سے پہلے چکن گونیا ہو گیا تھا, لیکن الحمدللہ حضرت والا کی دعا سے بہت جلد اچھا ہو گیا تھا, اور وہاں عمرے کے سفر پر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت توفیقات سے نوازا, اچھی طرح طریقے سے رکھا. لیکن یہاں آ کر پھر دوبارہ کچھ بیماری کے اثرات بڑھ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور جن بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے, نہیں بھی کہا, جن بھائی بہنوں کو جو بھی بیماری ہو, اے اللہ, اپنے فضل سے سب کی بیماری کو صحت کی نعمت سے مبدل فرما دے, سب کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما دے, اور اللہ, تمام وباؤں کو, بلاؤں کو ہم سے اٹھا دے, ہمیں معاف فرما دے, سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. گناہوں کے جال جگہ جگہ بچھے ہوئے ہیں, یہ انٹرنیٹ پر گناہوں کے ایک انبار لگے ہوئے ہیں. اے اللہ اگر آپ کا فضل ہوگا تو ہم بچ سکیں گے, ہمارے اندر وہ طاقت نہیں, ہمارے اندر اے اللہ وہ بات نہیں ہے, آپ اپنا فضل فرما دیں گے تو ہم بچ سکیں گے. اے اللہ آپ کے فضل عظیم کا سوال کرتے ہیں, ہم سب پر اپنا فضل عظیم فرما دیجئے, اپنی رحمت کی آغوش میں ہمیں لے لیجئے. اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ قیامت کا خوف دے دیجئے, قبر کا خوف دے دیجئے, موت کا خوف دے دیجئے, جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں اے اللہ موت کا خوف دے دیجئے, انجام کی فکر دے دیجئے, عقل سلیم عطا فرما دیجئے, فہم سلیم عطا فرما دیجئے. اے اللہ نور فہم عطا فرما دیجئے, اے اللہ ہم سب کو نور عطا فرما دیجئے, اے اللہ ہمارے قلوب کا تزکیہ کامل فرما دیجئے. اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما دیجئے, جن کو روزگار حاصل ہے اللہ ان کے روزگار میں وسعت اور کشادگی اور برکت عطا فرما دیجئے, ہر قسم کی پریشانی سے مجھ کو بھی اور ہر مسلمان کو محفوظ رکھیے. اے اللہ تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجئے, مسائل کو ہمارے حل فرما دیجئے. اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی خصوصی مدد فرما, غیب سے مدد نازل فرما, اے اللہ غیب سے مدد نازل فرما, دشمن کے مقابلے میں ان کو غلبہ عطا فرما, اور اے اللہ ان کی جتنی پریشانیاں اور تنگیاں ہیں اے اللہ اس کو اللہ فور دور فرما دے. یا اللہ دشمنوں کے عزائم کو خاک میں ملا دے, ان کی طاقت کو چکنا چور کر دے, ان کو اللہ ان کا منہ کالا کر دے, اور ان کو دردناک عذاب سے دو چار کر دے, ان کو انتہائی ذلیل اور خوار کر دے, شکست خوردہ کر دے, آپس میں اختلاف پیدا کر دے, اور ان کی سازشوں کو انہی پر الٹ دے. اے اللہ ان کی سازشوں کو انہی پر الٹ دے, ان مکاروں کے مکر کو انہی پر الٹ دے. اے اللہ ان کے گھات جو ایک گھات لگائے ہوئے ہیں اس گھات میں انہی کو شکار کر دے. اے اللہ ان کو ہر طرح سے ذلیل و خوار اور شکست خوردہ کر دے, ان کی معیشت کو بھی تباہ و برباد کر دے. اے اللہ ہر طرح سے اے اللہ ان کو نقصان میں مبتلا کر دے. اے اللہ میرے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما, ان کے درجات بہت بہت بلند فرما. اے اللہ ان کی نعمت کی قدر کی توفیق نصیب فرما, ان کی اتباع کی توفیق نصیب فرما, ان کے اہل دولت قدا اور اہل عیال اور تمام قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اے اللہ دونوں جہان کا شرف اور عزت عطا فرما. اے اللہ دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرما, تمام غموم اور حموم سے حفاظت فرما, تشاویش سے حفاظت فرما. اے اللہ رزق روحانی اور رزق جسمانی کی برسات فرما. اے اللہ دونوں جہان میں ان کو اعلیٰ مرتبہ نصیب فرما. اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما, جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اللہ ان کو نیک صالح اللہ والے رشتے, محبت والے رشتے عطا فرما دے, بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے. اور اے اللہ ہم کو ہماری اولادوں کو قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اے اللہ ہمارا ایمان پر خاتمہ مقدر فرما دے, ایمان کامل پر اور اسلام کامل پر جینا مرنا ہم سب کو نصیب فرما, اپنے مشائخ کے عین مسلک پر جینا مرنا نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ جس کے دل میں جو بھی جائز خواہش ہے اے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علی نبی کریم برحمتک یا ارحم الراحمین.